بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاتحہ تعارف ہی الوہیت میں تھا اور اللہ جل وعلا کے 10 اسامی 5 ظاہراً اور 5 مزمراً سے الوہیت کا تعارف کیا گیا. سورت میں عبادت مخلصہ کا اثبات تھا, توحید خداوندی مقصود سورت تھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورت بقرہ میں مسائل ثمانیہ زیر بحث ہے, 4 مہمات ہیں اور 4 توابع ہیں, توحید, رسالت, آخرت اور صداقت کتاب, جہاد, انفاق, تنظیم اور آداب, توابع. ابتدائی 100 آیتوں میں توحید کا مسئلہ مدلل بیان ہوا ہے, 101 سے رسالت مع رد شبہات ہے, 177 سے جہاد فی سبیل اللہ مجاہد کی تعلیم و تربیت اوصاف عشرہ کے ساتھ ہے, 5 اعتقادی اور 5 عملی. انفاق, تنظیم و آداب اواخر صورت میں. ابتدا میں صداقت کتاب کو بنیاد بنایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کیونکہ اس سے پہلی جو صورت تھی اس میں الوہیت بیان ہوئی تھی الحمدللہ رب العالمین, تو الہ کے تعارف کے بعد الہ کے تعارف میں سب سے ہراول دستہ اور سب سے بنیادی مقام رکھنے والا وہ قرآن کریم ہے, اس لیے قرآن کی صداقت از حد ضروری ہے. صداقت کی 3 چیزوں کا نام ہے, ایک تو یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور خدا کا کلام ہے, دوسرا یہ کہ اس میں مخلوق کا دخل نہیں, اور تیسرا یہ کہ اس کی نظیر اور مثال لانے سے مخلوقات عاجز رہے گی, اس کو تحدید کہتے ہیں اور آگے اس کی تفصیل آئی. قرآن کریم کی تعظیم اور تکریم اور صداقت پر یقین رکھنے والے مؤمنون, متقون, ان کے اوصاف 5 بیان ہوئے, یہ مسلون ہے, یہ منفقون ہے, یہ موقنون ہے, یہ مہتدون اور مفلحون ہے. 2 آیتوں میں کفار کی مذمت کی گئی اور 1 رکوع اور 2 مثالوں میں منافقین کی بدخواہی, ان کا تعارف اور ان کے بارے میں تنذیر اور ترہیب کی گئی. سورت کا مقصود اثبات العبادت المخلصہ للہ جل وعلا ہے, یعنی سورت بنیادی طور پر توحید کے بیان میں ہے اور توحید کے 4 بڑے دعوے ہیں. پہلے یہاں ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, دوسرا وإلهکم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اور تیسرا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور چوتھا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورت کا آخر رکوع. سورت میں 3 فرقوں کا ابتدائی بیان ہوا, اوصاف مومنین ذکر کیے گئے, ذم کافرین کیا گیا اور تضمیم اور تمثیل منافقین کی گئی. یہی تین فرقے فاتحہ میں بھی تھے، مومنین کو انعام یافتگان کہا اور پھر مغضوبین اور ضالین کی مذمت کی گئی. چنانچہ ان تینوں فرقوں کو خطاب ہے، مومنین کو یہ خطاب بطور استقامت کے ہے اور کفار کو یہ خطاب بطور وحدت کے ہے، اور منافقین کو یہ خطاب بطور اخلاص کے ہے، مواظبت کے ہے. یعنی مومنوں کو استقامت مطلوب ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس میں کمی کوتاہی نہ کریں. کفار کو کہا کہ کفر چھوڑ دے، توحید اختیار کر لے. منافقوں کو کہا بدخواہی اور بدباطنی سے باز آ جاؤ، اخلاص کے اندر مواظبت کر لو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، مشہور ہے کہ خطابات سب بدنی ہے، اتفاق سے اس آیت پر اجماع ہے کہ یہ مکی ہے. مدنی صورتوں میں مکی آیات یا مکی صورتوں میں بعض مدنی آیات، یہ امر مسلم ہے علماء تفسیر کے ہاں. یہ درست ہے کہ احکام کی تفصیل مدینہ منورہ میں ہے اور مکہ مکرمہ میں بیشتر وحدانیت، رسالت اور آخرت سے متعلق مضامین تھے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ مکہ میں احکام نہ تھے. پانچوں نمازیں مکہ میں فرض ہوئی. سورہ مزمل بالاتفاق مکی صورت ہے اور اس میں ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. صلاۃ کے بعد زکاۃ کو کسی اور معنی میں لینا کوئی آسان کام نہیں. اس لیے حضرت اقدس امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعلم ان الصلاۃ والزکاۃ حتى الجمعۃ فرضت بمکہ وکان تنفیذها بالمدینۃ المنورہ. وہ فرماتے احکام مکہ میں آ چکے تھے لیکن شرائط موجود نہیں تھی، مسلمانوں کو حریت و آزادی نہ تھی، اس لیے اس کا نفاذ عملا مدینہ منورہ میں ہوا ہے. وہذا توجیہ حسن تجمع الآیات المتفرقات. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو رب کی، کیونکہ رب تو معروف ہے، الحمدللہ رب العالمین، کائنات کا پالنہار ہے وہ، کہیں کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے، کسی اور سے ڈر کر کے کہیں اس کو حاجت روا و مشکل کشا نہ سمجھے. عبادت کا معنی ہم نے فاتحہ میں کیا تھا، غایت التذلل والخشوع، انتہائی درجے کی عجز اور بندگی بجا لانا. اس لیے فقہا کہتے ہیں ان العباد لا تکون الا للہ، عبادت صرف خدا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت نہیں. عبادت پیغمبر کے طریق پر ہوتی ہے، پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن معبود صرف اللہ رب العزت ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تفسیر ابو سعود میں، السراج المنیر خطیب شیربینی میں، روح البیان اسماعیل بروسوی میں، تفسیر ابن کثیر عماد الدین میں، حتیٰ کہ ابن جریر کے ہاں تمام مسلمات مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ اعبدوا وحدوا کے معنی میں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کل ما ورد فی القرآن من العبادات ہی بمعنی التوحید. ارشاد العقل السلیم الی مزایا قرآن الکریم، جس کو کہتے تفسیر ابو سعود. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کل ما ورد فی القرآن من العبادات ہی بمعنی التوحید. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بخاری شریف کتاب التفسیر میں ليعبدون اے ليوحدون، یہاں پر بھی عبادت توحید کے معنی میں. تفسیر البحر المحیط میں ابو حیان غرناطی نے اور الشہاب حاشیہ بیضاوی میں اور انوار القرآن للقاری میں الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں اس کی وجہ لکھی ہے لأن العبادۃ لا تقبل الا من الموحد او الموحد هو المسلم والکافر ليس بمکلف للفروع عند الجماهير كما هو اصول مسلم في هذا الشأن. تعجب ہے کہ آلوسی بغدادی، جس نے اپنی تفسیر کو تفسیری کمالات کا انسائکلوپیڈیا بنایا ہے، اتنا اہم مقام ان سے رہ گیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. رب پہچان چکے ہو جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو قیامت کا مالک و مختار ہے، جس کو آپ نے ایاک نعبدوں میں معبود مانا ہے، ایاک نستعین میں مستعان مانا ہے، جس سے آپ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور یہی عبادت اور توحید حقیقت میں انعام کی وجہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اور اس عبادت اور توحید سے محروم ہونے کی وجہ سے یہود مغضوب ہوئے اور نصارہ ضالین ہوئے. ما قبل کے ساتھ ربط واضح. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو رب کی عبادت کرو، یعنی رب کی توحید مان لو، رب کی وحدانیت کا یقین کر لو، اس کی فردت پر ایمان رکھو. لا الہ الا اللہ. توحید، کتاب التوحید امام بخاری نے آخر میں جا کے عنوان قائم کیا ہے، اور کتاب الرد علی الجہمیہ توحید کے منحرفین کا رد فرمایا ہے. شاید کوئی کتاب حدیث کی ہو جس میں کتاب التوحید نہ ہو. ابن عبد الوہاب نے کتاب التوحید لکھی ہے، اچھے مزایا جمع کیے. مصلح، امت کا مصلح تھا، لیکن جتنا علم چاہیے اتنا نہیں تھا. چنانچہ فیض الباری جلد اول صفحہ 177 پر شاہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں محمد ابن عبد الوہاب النجدی کان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الى تکفیر المومنین ولا یقتحم فی هذا الوادی الا من کان متقنا عارفا بوجوہ الکفر و اسبابی. عجیب طرفہ تماشا یاد رکھو، یا ہمارے ندی پار اہل بدعت کا ادارہ ہے، ان میں ایک مولوی صاحب ہے، اس نے صحیح مسلم کی شرح لکھی اور قرآن شریف کی تفسیر لکھی. یہ کان رجلن بلیدن، یہ بلید کا معنی اردو میں پلید سے کیا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عربی میں تو پلید نہیں کہہ سکتے تو شاہ صاحب نے بلید کہا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ بلید احمق کو کہتے ہیں، بلادت گویا خود وہ بلید ہے. ترجمہ اس نے کیا کہ انور شاہ صاحب نے محمد ابن عبدالوہاب نجدی کو پلید کہا ہے. میں نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ کیا کیا کہ غلطی ہو گئی جی، کیا ہو جاتی ہے غلطی، تسلیم کر لی. محمد ابن عبدالوہاب النجدی یہ مصلح زمانہ تھا، کٹر حنبلی آدمی تھا، اور شاہ عبدالعزیز کا اس کا مرید تھا، سعودیوں کا بڑا. شاہ عبدالعزیز اپنے زمانے میں ڈاکوؤں کا سردار تھا. محمد ابن عبدالوہاب نے ان کو کہا میں آپ کو دعا دے دوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حکومت قائم کر دے گا، میرا مسئلہ جاری کرو گے. انہوں نے کہا سر آنکھوں پر ڈنکے کی چوٹ، ایک تحریر ہو گئی. شاہ عبدالعزیز میں اس ملک آئے کہ میری آل و اولاد ہمیشہ اس کی پابندی کرے. قدرت کو منظور تھا کہ ان کی حکومت بن گئی، سعودیہ میں ان کو اقتدار مل گیا، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ تمام بدعات فنا کر لی. خطرناک قسم کی بدعت تھی، فلاں صحابی کی قبر پر پنگوڑا ہے، فلاں صحابی کی قبر پر کیل لگا ہوا ہے، عورت جا کے اس میں بیٹھتی تھی تو اس کا بیٹا ہو جاتا تھا، بچے کو پنگوڑے میں جھولتے تھے تو وہ زندہ رہتا تھا. ٹول دا کفر و شرک، گندا خبر ہے. اتورکیان ٹول پدی کی بدنام. ابن عبدالوہاب نجدی نے خواب دیکھا ہے یا کوئی دعا قبول ہوئی ہے؟ چنانچہ بادشاہ جو ہے ان کو کہتے ہیں آل سعود، اور جن کے مسائل چلتے ہیں ان کو کہتے ہیں آل شیخ. شیخ سے مراد ابن عبدالوہاب نجدی، یاد رکھنا. سن 1200 ہجری میں ہوا ہے. شیخ کی کتابیں ہیں، تمنی الموت ہے، کتاب المذاکرہ ہے. یہ نج کے موحد عالم تھے. ان کے والد عبدالوہاب قاضی القنصات تھے، اپنے زمانے بہترین عالم تھے. بیٹا محمد نام کا ہے، محمد ابن عبدالوہاب النجدی. اللہ اکبر و کبیرہ. کتنی مشکلات سے وہ گزرے ہیں یہ ایک داستان ہے کہ سعودی حکومت نے کیا قربانیاں دی. مزاج اہل دیوبند کا اور بلاد عرب کا یکساں ہے، لیکن اہل دیوبند اعتدال سے اور وہ لوگ ذرا تیز و ترار ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ اسلامیہ ام القرآن، جامعہ اسلامیہ امام محمد سعود ریاض، اور اکابر علماء کائنات کے وہاں تعینات تھے. لیکن آہستہ آہستہ جب سعودی علماء بنے، دکتور پیدا ہوئے، تو انہوں نے عجمی، شامی، مصری، پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے اکابر فقہا اور محدثین کو نکالنا شروع کر دی. اس سے ان کا مقام خاصا نیچے ہو گیا. علماء نے بالاتفاق محمد ابن عبد الوہاب النجدی کی زیادتیوں کو ناپسند فرمایا ہے. چنانچہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب بدنی اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی کتاب الشہاب الثاقب فی رجم المسترک الکاذب، جس جھوٹے نے جا کے علماء حرمین کو دھوکہ دیا، مشہور زمانہ کذاب نے، اور حسام الحرمین لکھوا لایا، اس پر مولانا نے گرفت فرمائی. اور الشہاب الثاقب دیکھنے کی کتاب مولانا حسین احمد مدنی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی. اس کتاب میں آپ نے علماء دیوبند اور ابن عبد الوہاب النجدی کے درمیان فرق عقائد لکھا ہے کہ ہم ان باتوں میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں کو اور ہمیں وہابی نہ کہا جائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی جو حضرت مدنی کے استاذ اور استاذ الاساتذہ ہے، انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں ان کو اچھا آدمی لکھا ہے، تو اس وقت تک فتاوی شام نہیں آیا تھا، وہ اس کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب نے مکہ سے خرید کے مولانا رشید احمد صاحب کو بھیجی. اور فتاوی شام کتاب البغات میں ابن عبد الوہاب کا حال لکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مدنی نے جو کچھ لکھا ہے وہ بنا بر شہرت لکھا ہے. تو مکتوبات شیخ الاسلام میں آپ سے سوال ہوا ہے، آپ نے جواباً کہا ہے کہ میں وہاں برسا برس ہو رہا ہوں اور ہندوستان کے علماء میں مجھ سے زیادہ کوئی بھی حرمین میں نہیں رہا، مجھ پر جتنا ان کا حال واضح ہے اتنا کسی کو پتہ نہیں، اور جو کچھ میں نے الشہاب الثاقب میں لکھا ہے آج بھی اسی پر قائم. اور ہمارے بزرگوں کو اور ہمیں ابن عبد الوہاب کے ساتھ ملانا یہ زیادتی ہے. ہمارے بزرگوں نے محمد ابن عبد الوہاب کی وہابی تحریک کا ہمیشہ رد کیا ہے. لیکن چونکہ ہم بھی ہندوستان کے مشرکانہ نظریات اور مبتدعانہ خیالات کا رد برملا کرتے ہیں، اور اس کے اتباع نے بھی بلاد عرب اور حجاز مقدس میں شرکیہ عقائد اور بدعت پر مشتمل اعمال کو سر کاٹا ہے، شاید اس مناسبت سے ہمیں کہا جاتا ہے. اطیب البیان کے مصنف نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل نے تقویت الایمان ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا ترجمہ کیا ہے، 100% جھوٹ بولا ہے. ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید شاہ اسماعیل نے دیکھی بھی نہیں، اور ان کے مندرجات زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. ان کے بغیر شاہ اسماعیل ہندوستان کے موحدین کے راس ہیں اور اہل حق کے سرتاج ہیں. والحمدللہ علی حاضر. شاہ سعود جب بادشاہ بنا اور حرمین شریفین اور آس پاس کے علاقوں کی اصلاح کے وہ درپے تھے، تو ان کو بہت زیادہ غصہ اس پر آتا تھا کہ پیغمبر کا جو مولد ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے مولد النبی، وہاں لوگ جاتے تھے، دعا مانگتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے. تو شاہ سعود نے علماء عرب کو اکٹھے کیا اور ان سے فتویٰ لے لیا کہ لوگوں کو شرک اور بدعت سے بچانے کے لیے مولد النبی کو مسمار کر دیا جائے، اور انہوں نے ایسی کئی چیزیں ختم کی. کسی اچھے خیر خواہ نے ان کو مشورہ دیا کہ عالم اسلام کا دل دکھ جائے گا، ہماری نئی حکومت ہے، مشکلات پیدا ہو جائے گی. عرب علماء کے سامنے عجم علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہے. احتیاطاً تمام بادشاہوں کو، ملکوں کو نوٹس دے دو کہ ہم بعض بعض چیزوں کی مسلمانوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، علماء دین آ جائے ہمارے ساتھ بات کر لیں. ہندوستان کو بھی نوٹس ملا، انہوں نے دارالعلوم دیوبند بھیجا، اور دارالعلوم دیوبند نے مولانا مرتضی حسن چاندپوری، مولانا سعد اللہ شیر بیشہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کو، تین آدمیوں کو مامور کیا کہ اس کا جواب تیار کرے. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے بڑا مدلل مفصل جواب لکھا. حاصل یہ تھا کہ مولد النبی کو نہ مسمار کرے، اس کو برقرار رکھے. اور مکہ کے اجلاس میں جانے سے پہلے مناسب سمجھا گیا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے مشاورت کی جائے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی خدمت میں تحریر لے کر مولانا شبیر احمد صاحب تشریف لے گئے. حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کی. وہ کہتے ہیں کہ مولد جو ہے جائے ولادت، یہ محترم نہیں، لہذا وہاں نفل پڑھنا بدعت اور بے دینی ہے، لہذا آپ کو مولد ثابت کرنا پڑے گا. مولانا شبیر احمد صاحب درے کے درے رہ گئے. آپ نے کہا نسائی لے آؤ. نسائی میں معراج کا واقعہ ہے، اور علی شرط شیخین ہے کہ حضرت جبریل آسمانوں پر لے جانے سے پہلے آپ بیت المقدس کے ایک حصے میں لے گئے، فرمائے ہاذا مولد مریم، یہاں مریم بی بی پیدا ہوئی ہے، صلی رکعتین. پھر ایک اور جگہ لے گئے، فرمائے ہاذا مولد عیسی ابن مریم، صلی رکعتین. شاہ صاحب نے کہا یہ روایت اور یہ رجال اور اس کی تصحیح کا یہ پورا صفحہ، یہ ساتھ لگاؤ جاؤ سعودی عرب. عرب جب تشریف لے گئے، اجلاس شروع ہوا، شاہ سعود صدر تھا اور عربی عالم نے، امام کعبہ نے خطبہ پڑھا، اور علماء اور مجلس کو زور دیا کہ ہم اس لیے نبی آخر زمان کی امت ہے کہ ہم شرک اور بدعت کے راستے روکیں گے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے شرک اور بدعت پروان چڑھے یا اس کے راستے کھل جائے. ہم اور آپ متفق ہیں کہ مولد النبی محترم جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، متقدس جگہ ہے، لیکن آپ حاجیوں کا حال دیکھیں کہ کعبہ میں نہیں ہوتے اور وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، لہذا اس جگہ کو ختم کرنا ضروری ہے. اگر اس موضوع پر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے کہا کہ مجھے مقالہ پڑھنے کی اجازت دی جائے. آپ نے جب مقالہ شروع کیا اور اس پہ یہ مقامات آئے، تو شاہ سعود نے روکا اور امام کعبہ سے اور قاضی القضاط سے پوچھا یہ روایت صحیح ہے؟ انہوں نے کہا صحیح، تمہیں معلوم نہیں تھی؟ بس رہنے دو، بس دعائیں خیر کر لی، قبولیت برقرار ہوگا. تو علماء دیوبند نے تو ہمیشہ ان کی زیادتیوں کو روکا ہے. کیسے ہمیں وابی کہا جا رہا ہے؟ شرم، بے حیا قوم. اگر وہابی کا یہ معنی ہو جو مولانا عبدالشکور دین پوری فرماتے تھے کہ میں ریل گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک شخص ملا اور مجھ سے کہا، کہاں کیا ہو؟ میں نے کہا پاکستان. علم کہاں پڑھا؟ میں نے کہا ہندوستان. کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا عربستان. کہا آپ کہیں وہابی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے؟ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان بڑے جوش میں آ کے کہتے ہیں وہابی، انک انت الوہاب، اللہ والا. جو وہابی نہیں ہے وہ بدعتی ہے یا شیطانی ہے، شیطان کا پوجا کرنے والے اور بدعت پر ایمان رکھنے والے. وہ ہم ان کے مقابلے میں، ہم اس معنی میں وہابی ہے، اللہ والے. الحمدللہ. باقی محمد ابن عبد الوہاب النجدی کے بارے میں علماء دیوبند نے اعتدال کیا ہے. ان کی تحریک یا ان کی زیادتیوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ان کے بارے میں سب و شتم ہمارے بزرگوں کی عادت نہیں ہے. چنانچہ حضرت شان ورشا صاحب کی شرح بخاری فیض الباری چار جلدوں میں صفحہ ہستی پر اس جیسی جامع شرح نہیں ہے. کوئی لاکھ فتح الباری، امدت القاری، ارشاد الساری، کرمانی، ابن بطال، ابن الاسفر دیکھ لینا، لیکن سخت غلطی کرے گا درس میں. ایک فیض الباری دیکھے تمام غلطیوں سے بچ جائے. حالانکہ یہ شاہ صاحب کے امالی ہے جو مولانا بدر عالم نے 10 دفعہ شرکت کر کے اور مولانا عبدالعزیز صاحب نے اور مولانا مفتی عبدالقدیر نے اکٹھے کیے، حواشی سے حضرت الاستاذ مولانا بنڈوری نے لکھے. موجودہ دور میں بخاری شریف کی کامیاب شرح جو نوادر اور بدی اور عجائب علوم پر مشتمل ہے، صفحہ ہستی پر فیض الباری کی نظیر نہیں. اس فیض الباری کو اس شہرت اور مرجعیت کی وجہ سے بلاد عرب میں شائع کر دیا گیا. عبدالواسی خود وزیر تعلیم تھا، وہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا پڑپوتا تھا، اور یہ بہت کھلے ٹانگے رکھنے والے اور ہاتھ بہت اوپر لے جانے والے اور آمین میں بہت زیادہ مظاہرہ کرنے والے، احناف سے زیادہ دشمنی کرنے والے. ان کو بہت تکلیف پہنچ گئی کہ شان ورشا کی کتاب فیض الباری عربستان میں اور عرب علماء نے شائع کی. ان کو بہت تکلیف ہوئی. تو یہ جگہ جہاں پر حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الی تکفیر المؤمنین ولا ینبغی ان یقتحم فی ھذا الوادی الا من کان متقنا عارفا بوجوہ الکفر واسبابہ. کہ جلدی کرتا تھا تکفیر کرنے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ابن عبد الوہاب کا علم پورا نہیں تھا، اس میں کچھ کمی تھی. یہ لے گئے اس کے پاس، عبد الواسی کے پاس صاحب. یہ کتاب چھپ گئی، بڑی خطرناک کتاب. توحید نکل جائیں گی جزیرے سے. عبد الواسع عالم تھا, وہ دکتورہ وغیرہ ٹھیک کر چکا تھا. اس نے پوچھا اس ایک عبارت کے علاوہ کتاب بخاری کے لیے کیسی ہے؟ خدا کی شان, شاہ صاحب کی کرامت, ان کے منہ سے نکلا کہ اس کی نظیر نہیں. تو عبد الواسع نے کہا صرف میرے دادا کی مذمت کی وجہ سے ایک دینی کتاب پر پابندی لگانا انصاف نہیں ہے. اگر میرا دادا ایسا تھا تو صحیح کہا ہے, اور اگر نہیں تھا تو جو بھی یہاں پہنچے گا مصنف کو معذرت کرے گا. اور اس نے حکم دے دیا کہ 10,00,000 نسخے میری طرف سے شائع کرے. علماء کہتے ہیں فیض الباری اس کے میز پہ رکھی ہوئی تھی, وہ خود اس کا بہت شوق سے مطالعہ کرتا تھا. الحمدللہ علماء دیوبند نے ہمیشہ اعتدال میانہ روی کا ثبوت دیا ہے, کیونکہ یہ جچے تلے حق بر حق اہل سنت والجماعت, اور اصولن اور فروعن احناف ہے الحمدللہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. وہاں فرمایا تھا کہ رب پالنے والا ہے, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے. یہاں کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلقکم, رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وہاں ہم نے کہا لفظ اللہ باعث وجود ہے, خلق ہے. آپ کو یاد ہے, بھولنا نہیں, آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے پیر کو. اس ٹیسٹ پر آپ کو تفسیر زاہدی, صحابہ کا لکھا ہوا نسخہ, احسن العلوم کی 34 چھپی ہوئی کتابیں, وہ سب ملے گی. ٹھیک ٹھاک ایسا ٹیسٹ نکلے گا جو 13 چچومبر نکالے, 4 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوگا. اور آپ کے اس انعام و اکرام پر ادارے کے کم از کم 20,00,000 روپے خرچ ہوں گے. خزو کارن ہے یا سڑو کارون ہے؟ ایسے کچا درس نے کلک پوکھ درس, آپ صحیح طرح لکھیں گے اور وہ دیکھتا میں خود ہوں کو نے پڑھایا میں نے, اکو بکو سے کام نہیں چلے گا, پورے نشانے پر چل پڑیں گے. اور ہم نے پڑھا کیا ہے, چند رکو تو پڑھے, یہ بھی آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں طالب علم اور عالم ہوں؟ اور ہم نے کہیں جلدی نہ کیے اور نہ کریں گے, ہم اسی رفتار سے چلیں گے اور 23 تک آپ کا سبق پورا ہوگا. 23 رمضان المبارک کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے خاص فضل احسان مہربانی اور نصرت سے وقت معہود میں آداب محمودہ کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے. الذی خلقکم, اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اشارہ ہے کہ خالق تو اللہ ہے تو کوئی اور معبود کیوں بنے. والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون, تمہیں شرک سے بچنا چاہیے. خلق وجود بخشنا اور نیست عدم, یہ ظلمت ہے. تو نیست سے ہس کرنا, عدم سے آ موجود کرنا, یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. کہتے ہیں جب اللہ نے چاہا ان احببا, کہ مجھ سے محبت کی جائے, فخلق الخلق, تو مخلوق پیدا فرمائے. وارادا ان یخلق فارادته تصدر درا مبعثرا. آپ کا وہ ارادہ ہے خوبصورت یاقوت کی شکل میں, ملغلرے پر شکل کے ظاہر آشوا, پڑک 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 پڑک, ارادت اللہ. فنظر الیہ بلطف فالتف، اللہ نے اس کو دوبارہ نظر عنایت سے دیکھا، پانی پانی ہو گیا، سارا جہان پانی پانی ہو گیا. اللہ کان ولیس شیئن غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان، ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے. ثم نظر الیہ فاکتصف، پھر اس کی طرف دیکھا، نظر ڈالی تو جمنے لگا. سب سے پہلے جو جمع ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بکہ کے معنی اٹھا ہوا بلبلا. اور پھر ساری کائنات بنی، 19 حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. اچھے طلباء، باذوق طلباء، وہ شمس الدین ذہبی کی کتاب العلم والعرش حاصل کرنے کی کوشش کریں. آئے ہائے، کتاب العلم والعرش شمس الدین ذہبی کی. ویسے طلباء جو بس ویسے طلباء ہے، طلباء ہی رہے، وہ کسی کام کے نہیں. جن کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے، ہم تو سب کو قیمتی سمجھتے ہیں، لیکن مجھے دکھ ہے کہ ان کو کتاب دانی کا ذوق نہیں، دیکھتے نہیں. کتاب العلم والعرش شمس الدین ذہبی کی، اور بہت قدیم زمانے میں ایک عالم گزرے ہیں اٹک کے پاس، اللہ جانے کون ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے قدر الزمان والمکان. ایک دفعہ نظر آئی تھی، وہ دیکھنے کے بعد پوری یاد ہو گئی. افسوس صد افسوس، کتاب غائب ہو گئی. اٹک کے عالم تھے کوئی، حضروں وغیرہ آس پاس، اور کم از کم ساتویں آٹھویں صدی کے تھے، قدیم بزرگ تھے. قدر الزمان والمکان کتاب کا نام ہے. میں نے عبد الفتاح ابو غدہ کو اس کا ذکر کیا تو موٹے پوٹے آنسو گر گئے. اس نے کہا شیخ زید القصری نے دیکھی یہ کتاب؟ کہا میں نہیں دیکھ سکا. اور شیخ نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے کسی مکتبہ میں دیکھا. تو شیخ نے اس پر پھر کتاب لکھی، قدر الزمان، قدر الزمان، قدر الزمان، وقت کا احترام. وہ اور چیز ہے جو شیخ اٹکی نے لکھی. اگر اس کتاب کا کوئی نسخہ کسی نے مجھے لا کے دیا یا فوٹو اسٹیٹ، اس کو 1,00,000 روپے انعام دوں گا. مجھے پتہ نہیں تھا، کتبخانے میں پڑی ہوئی تھی گیٹ پر بنوری ٹاؤن کے، میں ہر روز شام کو دیکھتا تھا، پھر یاد ہو گئی. بعد میں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی لے گیا، خرید لی، تم تو خرید نہیں رہے ہو. وہ یار، وہ تو کام کی چیز تھی. اللہ اکبر. اللہ تعالی سے امید ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے قاری احسان اللہ صاحب، کوئٹہ میں، موجودہ دنیا میں اس جیسے کتابوں کا ماہر نہیں ہے. آیتم من آیات اللہ ہے، نایاب، قلیل الوجود، مبہم اور موہوم الوجود، عام وجود کر کے پیش کرتا. بہت عجائب دیکھے میں. اور ان کے بڑے احسانات ہیں. ایک دفعہ میں نے ان کو کہا، یار طالب علمی کے زمانے میں مولانا فضل حق ممتاز، مولانا مفتی رضا الحق دامت برکاتہم کے چچا تھے، بڑے دلیر کلندر مزاج کے عالم تھے. ان کی خدمت میں کوئی فتح القدیر شرح ہدایہ لایا، 10 جلدوں والی، اس میں ایک جلد دوسری یا تیسری نہیں تھی. تو وہ روز کہتے تھے ناقص کتاب نہیں رکھنی ہے, کوئی خرید لے, لیکن ہمارے پاس کوئی توفیق نہیں تھی. یہ تشلاسا و تمی دشمن ہے, دستی تہی از دولت محروم کرد مارا, ہم بود مسافت مغموم کرد مارا. ایک دوست نے دوسرے دوست کو کہا کہ آ جائے, تو اس نے کہا پیسے نہیں ہے, طوفان میل میں چار آنے کا ٹکٹ تھا دہلی تک, چار آنے نہیں تھے, وہ خوب میں پیسہ دینے پیسہ چی نشتا تہ زمانہ ہو. اور قابل اتنے تھے کہ یہ شعر خط میں لکھ رہے تھے کہ دستی تہی از دولت محروم کر دمارا, خالی ہاتھ ہو اس لیے محروم ہو رہا ہو, اور ہم بود مسافت مغموم کر دمارا, اور راستہ بھی بہت زیادہ ہے, جہانگیرے سے راجواڑے جانا آسان نہیں ہے, وہ راجواڑوں میں تھے. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی, وہ جس نے تم کو پیدا کیا, اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے, ہم سے پہلے جتنے اولیاء گزرے, جتنے انبیاء مرسلین آئے, وہی محترم تھے نا, پوجا تو ان کا ہوتا ہے, بعد والوں کا تو پوجا نہیں ہوتا. لعلکم تتقون, تمہیں تقوی دار بننا چاہیے, توحید ہی سے تقوی پیدا ہوتا ہے. جس کے مزاج میں شرک ہے, عمل میں بدعت ہے, وہ خدا کی رحمت سے دور ہے, وہ مومن ہونا مشکل ہے, تو وہ ولی کیا بنے گا. تو جس طرح سورت فاتحہ میں تھا کہ وہ رب العالمین ہے, پالنے والا ہے, یا فرمایا خلقکم والذین من قبلکم, اسی نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی. الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا, فرش جس پر آدمی رہ سکے. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء, اور اتارتے ہیں آسمان کی طرف سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, پس نکالتے ہیں اس سے پھل روزی تمہارے لیے. یہ اللہ تعالی کی قدرت کے دلائل ہے, دلائل آفاقیہ جنہیں محدثین مفسرین کہتے ہیں. عبادت کا لائق کون ہے؟ معبود. توحید کس کے لائق ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ کو پہچان لو, مشکلات اور حاجات پورا کرنے والے کو پہچان لو. الذی خلق, الذی اخرج, الذی انزل, لا الہ الا اللہ. فلا تجعلوا للہ اندادا, بس مت بناؤ اللہ کے لیے شرکا. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. یہ قدرت کے دلائل ہے. آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. شگوف گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ, درخت گاؤ برہنست گاؤ پوشیدہ. کہتے شیخ سعدی نے جب یہ شعر پڑھے, برگ درختان سب در نظر ہوشیار, ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار. تو ایک رات کو شیخ سعدی علیہ الرحمت عبادت میں بہت مشغول تھے, اور ان کو نظر آیا رات کے آخری حصے میں کہ آسمان سے ملائک کا ایک جرمٹ نیچے اتر رہا ہے. اور وہ جھوم 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 جیسے جہاز اپنے ایئرپورٹ کی طرف قریب ہوتا ہے نا، اور اسی جگہ اتر رہا تھا جہاں شیخ سعدی بیٹھ کر تہجد کے بعد اپنے یہ اشعار پڑھتے تھے، خود پڑھتے تھے، برگ درختان سبز در نظر ہوش یار، یہ درختوں کے ہرے بھرے پتے عقل مند کی نگاہ میں، ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار، ہر پتا دفتر ہے خدا کی معرفت پہچاننے کا، خدا کے جاننے کا. عبد الرحمن جامی نے ایک کتاب لکھی ہے نفخات الانس لحضرات القدس، 444 مرد ہیں اس میں اور 47 خواتین ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں عبد الرحمن جامی کہتے ہیں جو مقام ولایت پر فائز ہیں. بہت اچھی اور علمی کتاب ہے. بزرگان دین کے احوال پر ابن الجوزی کی صفت و صفوہ ہے، 3 جلدوں میں. ابو نعیم کی حلیت الاولیاء ہے، سبحان اللہ. حسیر مالٹا مولانا زرگل صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں نے تمام کتب خانہ دارالعلوم حقانیہ بیچ دیا، قرآن شریف چھوڑا، بخاری شریف، فتاوی شام اور حلیت الاولیاء ابو نعیم کی. میں نے کہا حضرت ابو نعیم سے جامی کی نفخات بہت اعلی ہے، فرمایا کوشش کے باوجود نہیں ملی. میں نے کہا میں پیش کرتا ہوں، میرے پاس قدیم ہندوستان کا چھپا ہوا بھی قاری صاحب نے دیا اور ایک دو نسخے اور کوئی طالب علم ایران سے لایا. آج کل ایران میں بڑی اچھے چاپ خانے ہیں اور بہترین کتابیں چھپ رہی ہیں. بزرگان دین کے احوال پر مفصل کتاب ذہبی کی سیر الاعلام ہے، 48 جلدوں میں آئی تقریبا. امت کے تمام رجال جو ذہبی کے نظر میں معتمد تھے ان کے احوال لکھے ہیں. الذی خلقکم الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ، فراش بچھونا. اگر زمین ساری دلدل ہوتی لوگ اس میں دھنس جاتے، اگر زمین ساری پتریلی ہوتی تو لوگوں کو مشکلات تھی، کہیں پتریلی ہے، کہیں ریتیلی ہے، کہیں مٹیالی ہے، مختلف حصوں میں مختلف انسان زندگی گزارتے. عبد الغفار خان نے اپنی کتاب زمان جوند و جد و جہد کے لیے گلی دی کہ ہموار زمین کے لوگ پہاڑوں میں نہیں چل سکتے، اور شیخ الہند کا حکم تھا کہ پہاڑوں میں جاؤ، ہمارا پیغام پہنچاؤ. اور فرماتے ہیں حیران کن بات یہ کہ اسی طرح پہاڑوں میں رہنے والے ہموار زمین پر نہیں چل سکتے، یہ حیران کن بات ہے. گلگت اور چترال کے طلباء نے مجھے بتایا کہ ہم جب اپنے علاقے سے آتے ہیں یہاں کراچی یا لاہور پشاور میں تو چند دن تک لڑکتے رہتے ہیں ہموار زمین پر، ناسا پر اپروزی، وہ تو پہاڑوں کے عادی ہے نا، پتھروں کے عادی ہے. نہ عبد الغفار خان کتاب زمان جھند دا پختنو دا عقل دا علم یو لویا خزانہ دا، کاش چی پخل کی قدر ہوئے، دا علوم و نڈک کتاب اخپلے نہیں کرے. دیوبند مومنٹ ہو، شاہ اسماعیل ہو، سید احمد مومنٹ ہو، کسی بھی بے دین طبقے کا اس میں کوئی ذکر نہیں، تمام اہل حق کا ذکر ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ عبد الغفار خان واقعی ہمارے بزرگوں کا قائم مقام تھا. سیاسی تحریک ایک علیحدہ چیز ہے. وہ خود اپنی سیاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال جو محنت کی اور خدائی خدمتگار میں نے تیار کیے، میری جماعت نیشنل کے نام سے، نیب کے نام سے، اس جماعت نے میری تمام خدمات پر پانی پھیر دیا. اور یہ شعر لکھا ہے، وہ جزڑ پا باغ میں گلئی اوشوا بو اچ بیاس پر لے راضی اس پڑی گلونا. دزڑ پا باغ میں گلئی اوشوا میرے دل کے باغیچے پر اولے پڑ گئے، بو اچ بیاس پر لے راضی اس پڑی گلونا. دیکھا جائے گا کہ کپر کبھی موسم بہار آئے اور اس میں پھول آ جائے. فی الحال تو لوٹ گیا. دزڑ پا باغ میں گلئی اوشوا او بو اچ بیاس پر لے راضی اس پڑی گلونا. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تو خدا کے پیدا کردہ ہے، تم کیوں ان کو اپنے معبودوں عجت روا سمجھتے ہو؟ اللہ وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین فراشن بچھونا رہنے کی جگہ، والسماء بناءً اور آسمان کو چھت. آسمان کا وجود ہے، آسمان کے دروازے ہیں، دروازوں پر دربان ہے. معراج کی رات آپ نے باقاعدہ دروازہ کٹ کٹایا. من انت و من معک، انا جبریل و معی محمد. کون ہو، کون ساتھ ہے؟ میں جبریل ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہوں. دا مرحبا آواز رات لو لہر آنا، احمد نبی سلطان میرا مبارک شاہ. اور پھر آسمان میں مرحبا ہوتا تھا آپ کے نام پہ. تمام صحاح موجود ہے، اور روز النفس سہیلی کی تفصیل سے دے گی. دروازہ کھولنے کے بعد اکثر دروازوں پر انبیاء مقرر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے اور وہ آپ کو مرحبا فرما دیتے. تو شاعر نے کہا، وے دا مرحبا آواز رات لو لہر آنا، احمد نبی سلطان میرا مبارک شاہ. آپ کی معراج بڑے معجزات میں سے ہے، الحمدللہ، زبردست معجزات میں سے. آسمانوں کے سیر و سیاحت فرمائی. اور پھر آپ اس آسمان کی تفصیلات آپ کو بتائی جاتی، پھر آگے بڑھتے دوسرا آسمان، پھر اسی طرح کٹکھٹاتے جبریل، وہاں سے آواز آتا، من انت و من معک، انا جبریل و معی محمد. میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ حضرت محمد ہے. وہ دروازہ کھولتا، آپ داخل ہوتے، پھر آپ پر مرحبا پڑا جاتا، اہلن و سہلن و مرحبا. بکو اللہ اللہ. ہمارے شیخ و مرشد محقق الاثر مولانا سرفراز خان مرحوم نے بھی اچھی کتاب معراج پر لکھی، اہل حق کے نقطۂ نظر کو اجاگر کیا ہے. اس کا نام ہے الضوء السراج فی تحقیق المعراج. صحیح مواتن دیکھا کریں. اور پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام مفسر قرآن، دیوبند کے نائب محتمم اور متکلم، اور شیخ التفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک مقالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے معراج. اعجاز القرآن کے شروع میں دیا ہے. آپ کا ایک مقالہ روح پر ہے، روح و نفس پر، اور ایک مقالہ آپ کا معراج پر ہے، اور ایک مقالہ آپ کا صد ذوالقرنین پر ہے. یہ پڑھنے کی چیز ہے، اس میں انتہائی تحقیق ہے. آسمان کوئی تصور نہیں ہے کہ جی بس نظر کا خاتمہ ہے وہاں آسمان، نہ نہ، آسمان وجود رکھتا ہے جیسے زمین وجود رکھتی، آسمان ساتھ ہے، زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور ہر آسمان کا علیحدہ نظام ہے. بس بات ایسی مشہور ہے، پہلا آسمان چاندی کا ہے اور دوسرا سونے کا ہے، تیسرے یاقوت کا ہے، چوتھا مرجان کا ہے. یہ اگر اسرائیلی روایت ہو تو ہوگی، اسلامی روایت میں کوئی اس کا پتہ نہیں چلا. اسے ایسے موقع پہ آپ وہ اصول لائیں گے جو مفسرین نے لکھے، نبہم ما ابہم اللہ، جن چیزوں کو شریعت نے چھوڑا ہے آپ بھی چھوڑ دیں، نہ پڑے اس میں. دیگر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی میں نے یہ بات کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ داغا گڑھ وہ چاؤ ہوا دا خبر خان کی بدا خبر یہ سب بنا ہے ماحوس ہوئے نہیں کیسے ٹھنڈا کی مائیں مائیں جواب کرے تو خپکے گا ماں چاور تو ویلی چور ددا سے ویلی. عوام کو ایسی باتیں بتانا جو پھر علماء کو تنگ کرے اچھی بات نہیں ہے. میں سوال لے کہ وہ مینڈا جو جنت سے اسماعیل کے بدلے میں آیا تو اس کا گوشت کس نے کھایا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بچڑا ذبح کیا، کھانا تیار کیا، اور وہ مہمان ملائک نکلے، وہ کس نے کھایا؟ آپ کو یہ کھانے کی فکر کیوں لائق ہو گئے؟ تو میں نے کہا نبہم ما ابہم اللہ، غیر ضروری باتوں میں پڑھنا ٹھیک نہیں. کہتے ہیں زمینوں کے نیچے ایک بیل ہے اور یہ ساتوں زمین اس کے سینگ پہ پڑے ہوئے، جب وہ تھک جاتا ہے تو ایک سینگ سے دوسرا سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. ہزار مسائل کے ور شوگورا کتاب، نہ غلط ہے خبر، یہ مغزوبات تھی. نہ سنگ ہوئے نہ واشتہ اور کرسڑی کی اور پتہ عزم کے پیغشتی نے دس ہوئے ویسڑے کی. اچھا کیسا جوڑ اکڑی جاتا وے ویر تا سر وقت پختو وائے دامو آئے وے خا آدم علیہ السلام چ ویلا وے اگر کل ویلی وے چ حضرت ہوا تبے وے تعال الیا راشا ما سا نگے بوتے پارام کے نا بے عزت ہم زر راشا نو بمڑ نہ برا نا ادا چالی گری میرے پختو کتاب ہو سر نے ارشا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے یعنی شرک نہیں کرنا چاہیے. رب تمہارا وہ ہے جس نے بچھایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو بنایا چت، وانزل من السماء ماء، اور اتارتے آسمان سے پانی، بہترین بارش ہو جاتی ہے، ملک سیراب ہو جاتا ہے، گل اور پھولوں سے کھیتیاں بھر جاتی ہے، اور جہاں اللہ ناراض ہو جاتا ہے ایسی بارش برسا دیتا ہے کہ جہاں ڈوب جاتا ہے. توبہ. اس لیے کہتے ہیں اللہ مسکنا غیثن مغیثن ہنیئن مریئن مریئن غدقن طبقن جللن صحاءن سیبن نافعن غیر ضارن. خدا ایسی بارش جو رحمت والی ہو، آبادکاری کی ہو، خدا زحمت والی تکلیف والی بارش سے بچا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے. روزی اگر کم کھائے تو پھل ہے، تھوڑا زیادہ کھا لے خربوزے اور تربوز تو بس آج روٹی نہیں کھا لی. پنجاب والے آم کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور پختون خربوزے اور تربوز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں. ہر قوم خپل عادت ہے. اور میٹھی چیز کے ساتھ کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور وہ زود ہضم ہے. رزق کا اطلاق فواقع پر بھی ہے اور باقاعدہ قوام بدن پر بھی ہے. رزق قوام بدن. رزق کم ہو تو پھل فائدہ مند ہوگا, فروٹ کا فائدہ ہوگا, جوس کا فائدہ ہوگا, چائے اور دودھ کا فائدہ ہوگا. اور رزق زیادہ ہوگا تو معدہ لبریز ہوگا, یہ چیزیں اضافی ہوگی, درد پیدا کرے گی, تکاوٹ لائے گی. اچھی طرح سب کتاب و طب بھی مجھ سے پڑھ کے جاؤ, ڈاکٹر اور حکیم تمہارا سلام کریں گے, تمہیں اس کے گھر کے چکر نہیں لگانے ہوں گے. جب اللہ تعالی نے اتنے احسانات فرمائے اور اتنے بہترین پھل پیدا کیا, رزق تیار کیا, تو اس کے ساتھ ان کارناموں میں کون شریک ہے کہ تم اس کے علاوہ اوروں کو آج تروا مشکل کشا اور غیب دان و متصرف سمجھتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندازا, بس مت بناؤ اللہ کے لیے اور شریک. انداز جم و ند دن, جیسے ازداد جم و دد دن. انداز جم و ند دن. ند اس شریک کو کہتے ہیں جو اپنا ہو, جیسے بھائی, بھتیجا, بھانجا. اللہ تعالیٰ نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت مت تخذ صاحبتا ولا ولدا. اللہ کے اپنے جیسے اولیاء, انبیاء اور مرسلین, یہ اللہ کے اپنے ہیں, ان کو بھی شریک کرنا. فلا تجعلوا للہ اندادا. اور ازداد جیسے شیطان, نمرود, فرعون, حامان, قارون, جن کو اللہ پسند نہیں کرتا, ان کا جو پوجا کیا گیا ہے وہ ازداد ہے. خطیب پاکستان مناظر ملت فخر دیوبند حضرت مولانا ضیاء القاسمی مرحوم خطبوں میں پڑھتے تھے, لا ضد لہ ولا ند لہ. خدا کا نہ اپنا شریک ہے نہ پرایا کوئی شریک. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ عبادت کا لائق ہے. اللہ کی توحید مضبوطی سے تھامو, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سمجھو اور ہر طرح کے شرک سے بچو. اس توحید کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے, خالص عبادت پیش کرنے کے لیے اور ہر طرح شرک اور فسق سے روکنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا اور نبی کو عظیم کتاب قرآن دیا. اور ہم نے پہلے ہی کہا لا ریب فیہ, ہماری طرف سے کوئی شک نہیں ہے. اگر تمہارے ہاں ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر ہو تم شک میں, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا, اس قرآن میں جس کو ہم نے تدریجن دیا اپنے بندے کو. نزلنا تنزیل حسب تدریج نازل ہے 23 سال کے عرصے میں. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل, توریت انجیل زبور تو انزال ہوا ہے, یک لخت دی گئی. اور قرآن نزل علیک الکتاب بالحق, نزل الفرقان. اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے کو, علی عبدنا, عبد من عبادی, جب پیغمبر کا بلند مقام بیان ہوتا ہو تو قرآن ان کو عبد کہتا ہے, عبد کہتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ دیکھو, عبدا بعبده. وانه لما قام عبد الله يدعوه, یکونون علیہ لبدا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا، اس ظالم کو دیکھا آپ نے کہ میرے بندے کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے. پیغمبر کا سب سے بڑا مقام وہ عبدیت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بندے ہیں باعزت. لا یسبقونہ بالقول، کوئی بات آگے نہیں کر سکتے ہیں. وہم بامرہ یعملون، صرف اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ میرے نور پر، نہیں فرمایا کہ غیب دان پر، نہ جت روا، نہیں. الا عبدنا، ایک شاعر لوگوں سے کہتا ہے لا تدونی الا بیا عبدہا فإنه من اشرف اسمائی، مجھے محبوبے کا غلام کہہ کر پکارو، یہ میرے بہترین ناموں میں سے نام ہے. لا تدونی الا بیا عبدہا فإنه من اشرف اسمائی. عبدیت کو سمجھنا بھی کے لیے بھی بڑے اوقات چاہیے. اور اگر ہو تم شک میں، بھئی خدا کی طرف سے تو شک نہیں ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین. تو میں نے عرض کیا تھا کہ شک کے دو موقع ہوتے ہیں، یا متکلم کو ہو لا ریب فیہ، پھر مخاطب کو تم کو ہے تو آ جاؤ سامنے، اپنا شک دور کر لو. فاتو بسورت من مثلہ، لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی. اتنی چھوٹی سورت، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانہر ان شانئک هو الابتر، لیکن مانا دیکھو، انا اعطینا کل کوثر یہ پیغمبر کا مقام ہے، فصلی لربک وانہر یہ پیغمبر کا پروگرام ہے، ان شانئک هو الابتر یہ پیغمبر کے دشمنوں کا انجام ہے. سارا جہان آ گیا اس میں. اب جب سورت کوثر نازل ہوئی تو آپ نے علی کو کہا اس کو لکھ کے کعبے پہ لگاؤ، تو علی نے کہا وہاں تو بڑے بڑے قصیدے لکھے ہوئے ہیں، رباعیہ غزلیں. آپ نے کہا چھوڑ رباعیہ غزلیں، کوثر ٹھانک ذرا. یہ تو دو تین چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. آپ نے کہا میں قوم کا مزاج جانتا ہوں، یہ ادب میں بڑی ماہر ہے. جب حضرت علی نے سورت کوثر لکھی اور کعبے پر ٹانگی، ہر شاعر نے آ کے اپنا کلام نکالا، اپنا کلام فوراً نیچے اتارا لے گیا. کسی نے پوچھا کیوں، کہ ایسا کلام محمد پر آیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ ہمارے شعر و شاعری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. وما علمنا الشعر وما ينبغي له، اس نبی کی شان کے لائق نہیں شعر گوئی، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ واضح نصیحت اور قرآن کے رنگ میں ہے. اللہ اللہ، کتنا بڑا مقابلہ کیا 13 سال تک، کتنے جھگڑے و فساد ہوئے، کس طرح آپ کے راستے روکے، کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنی پریشانیوں انہوں نے اٹھائی. یہ کوئی آسان کام تھا؟ یہ کر لیتے بس پتہ چل جاتا کہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، وہ تو کلام الہی ہے. اور اس کا مقابلہ نہ اس وقت ہوا، نہ آج ہے، اور نہ قیامت کے قریب ہوگا، کوئی نہیں کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ مسلمہ کذاب نے وہی بنائی تھی، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب و بیل و خرطوم طویل. تو ایک کنیز کو دیا کہ دیا ہو محمد کو، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے اوپر وحی آئی ہے. کہا بہت لعنتی وحی ہے، تف لعنت ہو تیری وحی پر، وحی ایسی ہوتی ہے اس میں خدا کا کوئی ذکر ہے؟ ہاں یہ تو رہ گیا. کہا مخلوق کا کوئی تعلیم ہے؟ ہاں یہ بھی رہ گیا. کہا تو ہے کیا؟ خالی جو ہے نا ہاتھی ہے اور اس کا سونڈ ہے اور اس کی دم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھی کی بھی وہ اصل جگہ رہ گئی ہے. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب وبیل وخرطوم طویل. مسلمہ کذاب. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک. دیکھو پہلے رب کے افعال کا ذکر ہو رہا ہے. بے اصحاب الفیل. الم یجعل کیدہم فی تدلیل. کیا ان کی تمام سازشوں کو تباہ و برباد نہیں کیا؟ دیکھے کیسے دم کی دے دی دشمنوں. وارسل علیہم طیرن ابابیل. اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول بھیجے. ترمیہم بحجارت من سجیل. جو سنگ گل برساتے تھے. کت کانڈ ہے سنگ گل، بخاری کہتے سنگ گل، بخاری کا ترجمہ ہے. کت کانڈ ہے ارمان دے جہانگیری پختون سنگ دا گوڑو دا گوا دا گوڑو سر نکل واڑ. کت کانڈ ہے خاور نہ کانے جڑی گا آگا دے دی کانی نہ ساخ جڑی. فجا لہم کاسف مکول. پس کر دیا ان کو جیسے لتڑا پتڑا بھوسا. کچھ لاشیں ادھر پڑی کچھ ادھر پڑی. اب اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں الفیل ملفیل لہو و ما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل و خرطوم طویل. اور سنا قادیانی نے بھی کوئی وحی بنائی تھی نا، اس نے بھی کہا کہ پہلے تو اس کی وحی بڑی عجیب ہے. جب اس کے پاس وہ نہا رہا تھا اور کوئی سے دروازہ زور سے پیٹا تو تولیہ باندھے بغیر باہر آیا، کیونکہ وقت طے ہو گیا تھا کہ انگریزوں کی طرف سے ڈاک آنے والی ہے. اس حالت میں باہر آیا اور اس سے بات چیت کی جو ڈاکے آیا تھا. تحریر ہے باقاعدہ حقیقت الوحی کے ساتھ. اس سے پوچھا وٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں، میرے نام سے کیا کام ہے، میں تو ڈاکیا ہوں، پیغام لایا ہوں. اس نے کہا یہ تو خاص پیغام ہے، ہر ایک نہیں لا سکتا. تو اس نے کہا مائی نیم از ٹی چی ٹی چی. دیکھا ذرا پہلی ابتدا جھوٹ سے، پہلے کہا میرا کوئی نام نہیں اور اب نام بتا دیا مائی نیم از ٹیچی ٹیچی. تو یا پہلی بات صحیح ہے کہ کوئی نام نہیں، یا دوسری بات صحیح ہے کہ مائی نیم از ٹیچی ٹیچی. تو ابتدا بالکذب و دروغ، دروغو کی وہی بھی دروغ کذب. اور وہی کیا تھی؟ آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. دا محبت دا مجنون و لیلا داستان شوروش. توبہ. انا انزلنا فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملو من الخیرات والحسان. ہم نے یہ قرآن قادیان میں اتارا. دیکھا ذرا یہ پیغمبر کے منصب پر حملہ تو دیکھے ناروا. اور قادیان کیا ہے؟ حسینہ دوشیزہ و سیل ابریز ہے. تو بازار حسن ہے یا قادیان ہے؟ شرم تم کو مگر. پھر کہتے ہیں ہمیں درس میں گالی، ہم دے رہے ہیں، آپ کے بڑوں نے لکھا ہے، ہم کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ہمیں درس میں گالیاں دے رہے ہیں. آپ نے گالیاں لکھی ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم گالیاں دیں؟ لا الہ الا اللہ. میں کتابیں پڑھتا تھا استاد محترم حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب سے. وہاں ایک ڈاکٹر رہتا تھا.
یہ گاؤں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں ایسے بیکار کمپاؤڈر قسم کا, گاؤں والوں کا کام چلتا ہے.
دفلان کے دے دفلان کے ڈاکٹر آڈر بھی معتبر سڑے حقیقت کے سر سرٹیفکیٹ اس میں. تو مجھے کہا کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟ میں نے بتایا شرف کا آخرین پڑھتا ہوں, بدیع المیزان پڑھ رہا ہوں, کافیہ اواخر ہے اور سمدیا ہے. یہ توفی کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا توفی جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو تو اس کا معنی ہے روح اور جسم سمیت زندہ اٹھانا. مجھے کہتے ہیں کہ سامنے پٹواری رہتے ہیں, پٹواری سمجھتے ہیں وہ جو زمینوں کا حساب کرتے ہیں لوگوں کا, آپ کی چار کنال اس کی آٹھ کنال, آپ کی شرقی اس کی غربی, تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں نا متوفا عنہا, پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ متوفا کا کیا معنی ہے. تو وہاں تو فوت کے معنی میں ہے پٹواری کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. میں تو استاد محترم سے سب باتیں سن چکا تھا اور شوق سے پڑھتا تھا. استاد اول مناظر تھے سرحد کی زمین پر قادیانیوں کے ساتھ, اول مناظر تھے. ان سے پہلے کسی نے مناظرہ نہیں کیا مرزائیوں سے. شانور شاہ کے اولین شاگرد تھے. اور جب مرزائیوں کا مذمت کرتے تھے اور سمجھاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی کیفیت نازل ہو گئی. اور اپنے استاد مولانا انور شاہ کے سچے جانشین و وفادار تھے.
تو تحصیلدار جو تھا اس کے پاس ہم گئے.
یہ مجھ سے کہتا ہے پوچھو نا. میں نے تحصیلدار کو کہا مرزا غلام احمد قادیانی کو جانتے ہو؟ وہ کون تھا؟ اس نے کہا وہ الو کا پٹھا انگریزوں کا دم چل رہا تھا, مرتد کافر بیت الخلا میں مرا ہے.
میں نے کہا اب دوسرا سوال آپ کا.
مجھے کہتے ہیں میں نہیں پوچھتا. میں نے کہا پوچھو پتہ چلے. یہ توفی کا معنی موت عیسیٰ کے لیے, جس کا زاب نے بنایا ہے اس کا حال بتا دیا پہلے. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین.
اس کا تو یہ خیال ہے کہ یہ پوچھے گا کہ جی تو متوفا کس کو کہے مرا ہوا, تو وہ مجھے کہیں گے دیکھو عیسیٰ مرا ہوا ہے. میں کیوں ایسا پوچھوں؟ یہ مسئلہ حیات عیسیٰ کا علماء حدیث اور تفسیر کا ہے یا پٹواریوں کا ہے؟ یہ پٹوارخانہ ثابت کر رہا ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ مسئلہ جس نے اٹھایا ہے وہ کیسا تھا. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ دہرا والے قادیانی نے سر میں آؤ کا نا دے حسین تھا اور دور واڑی دے دے منکلی کے سکائی میں ہوں گو نا دل تناستے وہ عیسیٰ علیہ السلام مڑ دے آج جن دینے دے مولیان پہ قرآن نے پوئی مولیان نے پوئی گئے ڈاکٹران بھی پوئی چاکیا پھوٹا انجیکشن منڈی ہو چاکے سما منڈی دے پوئی الحمدللہ. استاد محترم نے مجھ سے کہا یار کل اس گلی میں شور تھا سچل کیا تھا؟ میں جی میں جب بھی آتا ہوں وہ ڈاکٹر یہاں مجھے تنگ کرتا ہے. کل اس سے بات چیت ہو گئی. کیا بات چیت ہو گئی؟ میں نے کہا اس طرح بات چیت ہوئی. حضرت بڑے ہنسے اور میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر گئے. ایک کتاب لے التریف لیدیب الظریف, حیران کن کتاب ہے علم ادب کی. یہ آپ کو انعام ہے کہ آپ نے طالب علمی میں ایک مرزائی کو بے بس کر دیا الحمدللہ. بس پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر نہیں دیکھا گیا کہاں چلا گیا. لوگوں کو پتہ چل گیا دیہاتوں کے لوگ بڑے غیرتی ہوتے ہیں. حضرت الاستاد نے اس پر ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ میں جب دیوبند سے آیا پاکستان سے بہت پہلے 1927 کے فاضل تھے وہ, تو کہا یہاں اس طرح ایک شخص تھا اور وہ کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا اور یہاں جہانگیرے میں ٹھہرا ہوا تھا. کہا وہ مجھے کبھی مباہلے کی چیلنج کرتے مناظرہ تو نہیں کر سکتا تھا, عالم نہیں تھا. کہتا ہے مباہلہ کرو. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بال بچوں اور یہ بال بچوں سمیت باہر آئے اور دعا کر لے کہ یا اللہ ہمیں جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے. تو حضرت فرماتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مباہلے کی کچھ شرائط ہے، ان شرائط کا خیال رکھنا چاہیے. بظاہر وہ شرائط پوری نہیں تھی تو میں بچتا تھا اور میں فکر مند بھی تھا کہ اس طرح میرے بچنے سے کہیں اس کافر کو کچھ فائدہ نہ پہنچے. فرمائے میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا اور فرمائے میں نے پورا دن مسجد میں گزارا اور اللہ تعالی سے مدد مانگی. کا خواب میں حضرت الاستاذ مولانا انور شاہ کو دیکھا، فرمایا کرو مباہلہ تم ہی کامیاب ہوں گے. کہا بس میں وضو کر کے نماز پڑھائی لوگ، اور میں نے کہا بس اس کو بلاؤ آج مباہلہ ہے. کہا احتیاطاً تھاندار بھی آیا، پولیس آئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کریں. میں نے کہا کوئی سی بات نہیں ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتا ہے اور امت کا فیصلہ ہے کہ وہ کافر مرتد تھا، آج اس سے اس بارے میں آخری دعا ہے. فرمایا کہ مباہلہ ہو گیا. میں واپس آیا اپنے گھر، اثر سے پہلے پہلے مباہلہ ختم ہو گیا اور یہ نوشیرہ جا رہا تھا دوائیاں لینے یا کسی کام سے. جب کشتیوں کے پل کے بیچ میں پہنچا تو خود ہی جنگلے سے چھلانگ ماری. کہا اور خیر ہے وہ تھاندار موجود تھا، ورنہ میرے لیے مصیبت تھی. تھاندار میں سب موجود ہوں، سب اخبلا پل بانے والا دخبلا ٹوپ والے ہم مردار مردار دبانے مباحلہ ہو لگے. حضرت بڑے زار و قطار روتے تھے اور فرمایا شاہ صاحب مجھے خواب میں تب آئے، پہلے اس کا فیصلہ اللہ تعالی سے کرا چکے تھے کہ اس کو غرق کرنا ہے. اور فرمایا شاہ انور شاہ عجیب مناظر اور عالم ربانی تھے، انتقال کے بعد بھی کام میں لگے ہوئے. کہا مجھے کہا لطف اللہ مت ڈرو، کرو مباہلہ، آپ ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تم رڈو خوب میون جدھر ٹول پاکستان مردان سر موبائل فارورڈ. حضرت فرمائے اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، پس لے آؤ ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی، ایسی فصاحت بلاغت کہاں ہے. ودعوا شہداءکم، بلاؤ اپنے معبودوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. فإن لم تفعلوا، پس اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اگر کر لو گے تو نادم و شرمندہ ہوں گے. فاتقوا النار التی، پس ڈرو اس آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. لوگ وہ جنہوں نے شرک اور کفر کیا، اور پتھر وہ جو بت خانوں میں اور بدعت خانوں میں اور شرک کے اڈوں میں استعمال ہوئے، وہ پتھر بھی جلیں گے. اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی کافروں کے لیے، یہ تو منکرین کے لیے وعید ہو گئی. ھذا وعید للمنکرین و تنذیر للمانعین و تحدید للمنحرفین کما یقولہ المفسرون. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک. اس صالحات کے نیچے تفسیر بیضاوی میں ہے کہ عمل صالح ہو اس کو کہتے ہیں جو شرعاً ثابت ہو، جس چیز کا ثبوت نہ ہو اس کو عمل صالح کیسے کہتے ہیں.
ان لہم جنتن، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. سورة محمد میں ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، شراب کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، چار نہر ہو. نہر آبادی کا ذریعہ ہے، خوشگواری کا. اور پھر من تحتہا، اگر یہاں زمین میں مسجد میں نہر بہ جائے تو ہم بچنا مشکل ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ پائپوں کے اندر پانی آ رہا ہے، وضو خانہ ہے، حوض ہے، سب نظام ہے، اس کا اثر باہر کوئی نہیں ہے، صرف ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے. زمین دوز نہریں ہوگی، زمین دوز. کابل کے اندر تمام گھروں میں نہریں گھومی ہوئی ہیں، اور سنا ہے قندھار میں بھی اس طرح ہے. تو لوگ احتیاط کر رہے ہوں گے، اس میں کچھ غلط چیز، نجاست غلاظت نہیں ڈالتے ہوں گے، مزاج نہیں ہے لوگوں کا. سب جانتے ہیں کہ یہی پانی وہ گھر والے بھی استعمال کر رہے ہیں. کلما رزقوا منها من رزق من ثمرة الرزق، جب کبھی دیا جائے گا رزقو او اتو منہا، اس جنت میں سے، من ثمرت، ان پھلوں میں، رزقن خوراک، رزق، قالو هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ وہی تو ہے جو دیا گیا ہمیں پہلے، وہ اتو بھی متشابہ، اور ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا. دیکھو ایک معروف پھل آدمی شوق سے کھاتا ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، آم ہے، امرود ہے، بیر ہے، شاتوت ہے، انجیر ہے، وہ سرخ قسم کے املوک نہیں ہوتے، وہ بڑے والے. وہ جہانگیر کو لایا تھا تو مسجد میں لے آیا، یار یہ پکے گا یا اس کا چھلکا اترے گا یا چھلکے سمیت کھایا جائے گا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کبھی دیکھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ لے کے آیا تھا. اب میں جب کراچی آ رہا تھا تو جہانگیرے کے چند بزرگوں نے مجھے کہا، کراچی عجیب شہر ہے، وہاں درختوں میں حلوہ ہوتا ہے. جی پھر درختوں میں ایک پھل ہے اور اس میں حلوہ ہے، تو وہ پپیتے کو کہہ رہے تھے. کہیں پکا ہوا پپیتا کھایا ہے جو بہت پک گیا ہو، درخت سے اترتا ہے اور اندر سے جو کھولا ہے تو وہ ایسا تھا جیسے بالکل حلوہ. میں بھی بڑا حیران ہوا. میرا ایک ساتھی تھا، نشات نام تھا، شام کا منوری ٹاؤن پڑھتا تھا، وہ پپیتے کو عربی میں بیبریتا کہتے تھے، بیبریتا. مجھے کہا چلو بیبریتے خریدتے. مجھے وہ بزرگ کی بات یاد آئی کہ کراچی ایسا شہر ہے کہ اس کے درختوں میں ایک پھل لگتا ہے، کھول کے دیکھیں گے بالکل حلوے کی طرح. انہوں نے اس کی تسلی حلوے سے کی، کیونکہ حلوہ بہت معروف چیز ہے. اور ایسے پھل بھی دیکھے گئے کہ آدمی اس سے ڈرتا ہے، یہ کیا بلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچے. وہ نابینا استاد تھے بچوں کا، قاری صاحب، حافظ جی نابینا. طالب علم نے کہا استاد جی کھیر کھاؤ گے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا سفید ہوتا ہے. سفید کیسا ہوتا ہے؟ کہا بگلے کی طرح. بگلا وہ بڑا پرندہ نہیں ہے؟ کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ کہا ایسا ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں، میرے گلے میں اٹک جائے گا، میں نہیں کھاتا. وہ خدا ہے، فرضی چیز سے ڈر گیا. نہیں نہیں، یہ بالکل جو ہے بہت ٹیڑھا پیڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گلے میں اٹک جائے. تو جنت میں جب ان کو پھل دیا جائے گا، مالٹا ہوگا، کنو ہوگا، انار ہوگا، کیلا ہوگا، تو یہ تو سمجھیں گے کہ یہ وہی دنیا والی، خوش ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں نا. لیکن جب اسے کھولیں گے
حدیث میں ہر پھل دوسرے سے اعلیٰ ہوگا، اور جو ذائقہ ایک دفعہ ملا دوبارہ نہیں ملے گا، دوبارہ اس سے بہتر ملے گا. اللہ تعالی نصیب فرمائے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب کبھی دیا جائے گا ان کو جنت میں سے پھلوں میں سے روزی، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جنتی کہیں گے یہ وہی تو ہے جو دیا جاتا تھا ہمیں پہلے، وأتوا به متشابها، اور ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا. اللہ اللہ، جب آدمی بہترین پانی پیئے، کھلی فضا ہو اور زبردست قسم کے پھل فروٹ ہو اور اللہ سب خوشیاں عطا فرمائے، تو پھر آخری خوشی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کی بیویاں ہوگی پاک صاف. مفسرین کہتے ہیں ان کو حیض نہیں آئے گا، کلم ہوئی ان کو نفاس نہیں آئے گا. مطلب یہ کہ دنیا کی عورتوں پر ایسے دن آتے ہیں کہ بچنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر تو ایسی جنتی عورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آلائشوں سے، احداث سے اور انجاز سے پاک فرمایا ہے. متوہرہ خیرات حسان، جنتی عورتوں کا ذکر قرآن کرتا ہے سورہ رحمان میں. خیرات باکردار ہوگی اور حسان خوبصورت ہوگی. عورت میں یہی عیب ہے، یا تو بہت بلند کردار ہے لیکن ٹیڑی پیڑی ہے، یا بہت حسینہ ہے لیکن نخرباز ہے. فرمایا نہیں، تمام اچھی خوبیاں ہوگی. متوہرہ، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابن مسعود کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، نہیں حضرت عثمان نے، کہ آپ کی ایک ایسی شادی کرانا چاہتا ہوں تو ذکروں کا عہدہ کا جو تیری جوانی لٹا دے. اللہ اکبر. عورت جب تسلی کی ہو، طبیعت کی ہو، اور آدمی خوش خوش گھر آتا ہو، غم ہم سب چھٹ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، آج کل میری پوزیشن ایسی نہیں ہے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، لیکن خلیفہ نے تو پیشکش کی نا. تو اس سے میں طلبہ کو کہتا ہوں دور حدیث میں، کہ بعض عورتیں جوان کو بوڑھا کر دیتی ہے. وہی ترازی نہ کھانا، وہی نو دام نشتا وا غم نشتا، وہی نو وہی نو وہی نو مانے ٹولر سو پڑا خدے دا وینو کا غریب روک سڑے لے ہونے کڑا. اور ایسی عورتیں تھک تھکایا چور چور آ جائے گا، اور عورت اس کے ساتھ بیٹھ جائے گی، تب تسلی، مت خفگان کرے، یہ کچھ دن غمگینی گزر جائیں گے. شکر ہے اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرض اتر جائے گا، اور یہ چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں گے، اور ہمیشہ ہم ایسے نہیں ہوں گے. دیکھیے، اور ایک عورت میں ماں کی تسلی، دوست کی پیار، فوج کی طرح حمایت، چتے کی طرح، باورچی کی طرح گرم کھانا، گرم گرم چائے، دھوبی کی طرح بہترین صاف ستھرے کپڑے، خادم کی طرح ستھرا گھر، امانت دار خزانچی کی طرح ایک ایک چیز محفوظ. خدا کی قسم، عورت اگر عورت ہو تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس جیسی نعمت نہیں. اگر عورت عورت ہو. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان جنتیوں کی بڑی مقدس پاک دامن خوبیوں والی صاف ستھری عورتیں ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ. میں مسجد میں, ہمارے ذرا جہانگیرے میں خوانین کا محلہ ہے, ساری دماغ سی اونچے تھی درس کے نور سنے خبر بشی, تو ایک نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کی لاٹھی ہاتھ میں ہوتی, آپ ہر جگہ جاتے ہیں پھر یہاں کے محراب میں کڑی کرتے ہیں, یہ جائز ہے؟ تو میں نے کہا ترمذی شریف میں خاتون نے پوچھا تھا کہ میں جھاڑو لگاتی ہوں, میرے کپڑے بڑے ہیں نیچے لگتے ہیں, کچھ زمین پاک ہے کچھ ناپاک ہے, نبی نے کہا یو تو ہر ہو مابادو, پاک زمین سے گسٹ کے کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا جب مسجد کے صحن سے میں لے آتا ہوں تو یہ پاک ہو جاتی ہے, درست ہے. آنکھوں میں گلے کو ترمیزی میں وہ تخلا کے وہ رومن ڈرا, لیکن گھر میں میں نے اس کا ذکر کیا, میں نے کہا رہے یہاں رہنا سہنا بہت مشکل ہے, زمین کونٹی نے برداشت کی بالکل, انگور تو جمعاتو نے جوڑا ہو کالی نے ورتا چاہو ٹورے تنخواہ نے ورتا اور علی گو عرصہ والا کہو خوب برداشت کا ہی منا بالکل. تو محمد انور شاہ کی والدہ نے بڑا زبردست جواب دیا, سبحان اللہ, اس نے کہا دا دا کلو خلق دے دئی خس تعلیم نہ دے کر تئی تو سب پدر سے عالم دین سرا سنگ سوال جواب پکار دے آگئی ہوتا سو نہ مسالہ بانے جان پوئے کاغی تدا پتے ویچے تو محسوس ہے خپکے گی چاری میں تپوس نو پڑے ایتا خپکئی ہونا. اور ہم مسجد میں رہتے ہیں, محراب دفتر دارالحدیث گھر یہ آپ کا کل حدود اربعہ ہے, تو وہ سب ایک جیسے ذہن ہے پاک صاف ہے, اور یہاں تو گلیوں سے گھر سے مسجد تک گلی ہے, اس میں مرغی بیٹ کرتی ہے, چھوٹے بچے بھی مودتے ہیں, جانور بھی گزرتے ہیں گوبر لید کرتے ہیں. بات تو صحیح ہے کہ یہ لاٹھی ناپاک جگہ میں بھی رہتی ہے. میں نے جب سوچا تو جواب تو صحیح تھا, میرے دل کا بوجھ اتر گیا, یعنی میں جی دید خلق تو ہمخ کی مسکول خلقی دس بیکارا خلق دوئے تم کوانٹی نے برداشت کی دالا ہو گورا. تو دیکھو ان کے گفتگو سے مجھے آرام ملا نا, اور میرے جو خفگان تھا اس بزرگ سے وہ ختم ہو. میں نے کہا وہ یہ رہا دی غریبانا خون پوئی گی جسنگتا پوسو کی آتا خوٹول طالبانی عالمانی خشتا خلقی اگر وقت گوری خبر برابر آئی تا حپکائی نا دی خدا کا شان خلق دی عرصہ کا تپوسی ہو. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ اکبر, میں کبھی کبھی کہتا ہوں عورت خوبصورت چاہیے پاک دامن, چاہے گرم چاہیے, اور مال و دولت وسیع, چلے گی پیسی سڑے ارمانی ہر وقت خپائی سکول واڑی کولے نشی سی اثر. خدا تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو کہ اللہ گرم گرم چائے پلاؤ, یہ تو ابھی قبول ہو جائے گی. پھر یہ بھی کہو کہ اللہ جب موقع آئے تو دیندار پاک دامن عفت والی حسب مزاج اور حسب المرتبت اس دیوار نصیب فرما. اچھی دعا ہے, بری بات تو نہیں ہے. اور پھر کہو کہ یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما, اپنے خزائن رحمت و عنایت سے اتنا عطا فرما کہ تیرے بندوں کی ضروریات پوری کر سکو. اور اپنے الفاظ پر رہو, میں جو دعائیں بتاتا ہوں وہ لگتی ہے, اور اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو بندر بنا دیا جاؤ گے, شاد ہو گیا بدر جھوٹ سی بھی پیسے بدر سکراشی بے بھائی طالبانوں تنور کے ملیاں ہوتا بے بھائی خیر نہیں. اپنے پاس جگہ جگہ لکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں میرے ہاتھ میں وہ ساتھ دی اور مجھے میری ضرورت سے زیادہ خزائن ملے تو میں اہل دین پر, علماء پر, طلباء پر, مسجدوں پر, مدرسوں پر, دینی کتب پر, بیواہوں پر, یتیم اور مسکینوں کو کھل کر دوں گا کہ ان کی خوشی بحال ہو جائے.
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک دامن، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اللہ، مرادر منزلی جانا چے امن و عیش چو ہر دم، مرادر منزلی جانا چے امن و عیش چو ہر دم، جرس فریاد می دارد کے بربندید محمل ہا.
حافظ صاحب نے خوب مستی میں کہا ہے کہ مجھے کیا خوشی ہوگی اس فانی دنیا میں، اگرچہ محل ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، شاندار زندگی ہے، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جانا ہے. گھنٹال بج رہا ہے کہ بس بستر باندھو، سفر روانہ شروع ہونے والا ہے.
مرادر منزل جانا چے امن و عیش چو ہر دم، میں اپنے محبوبہ کے ساتھ محل میں کیا خوش رہوں گا. کہ ہر گھڑی جرس فریاد می دارد کے بربندید محمل، گھنٹال بج رہا ہے سوز و گداز کا، اور وہ للکارتا ہے کہ مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے.
لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی نے ہمیں موجودہ دنیا میں عافیت کی زندگی، خوشگوار زندگی، عبادات کی زندگی، انبیاء اور اولیاء کی زندگی، محراب و مسجد کی زندگی، کتاب و سنت کی زندگی نصیب فرمائی، اور ہمیں امید ہے کہ یہ مرحلہ اولا ہے، اور آخری مرحلہ جو عقبا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. امام محمد رحمت اللہ علیہ انتقال کے بعد دیکھے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہوا، انہوں نے کہا میں بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن حق تعالیٰ نے میرے پاس فرشتہ بھیجا اور کہا محمد کو سمجھاؤ، میں نے اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ عذاب دوں گا، میں نے علم اس لیے دیا تھا کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کو بچاؤں گا. سبحان اللہ. شانور شاہ صاحب کا ایک شعر سن لو، مرقات الطارب میں، پتہ نہیں کس کا شعر ہے، بڑے آدمی کے اشعار بھی خوب ہیں. مرقات الطارب میں شاہ صاحب کا ایک شعر ہے، فارسی ہو چوک کے بیٹھو ذرا. فرماتے ہیں قباحت ہائے من چندا کے سگزار می درد، خرابیاں اتنی ہیں کہ کتا بھی شرما جائے. قباحت ہائے من چندا کے سگزار می درد، بجز دریائے فضلی تو کہ شوید ای قباحت ہا. اب آپ کے فضل و احسان کا معجزن دریا چاہیے جو ہمارے گناہوں کا یہ ناپاک کپڑا دھو لے اور ہم پاک صاف آپ کے سامنے کھڑے ہو جائے. خدایا عزت کی روانگی، عزت کا خاتمہ، تیری خوشنودی اور خوشگواریوں پر مشتمل عاقبت نصیب فرما. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا الہ الا اللہ. تنذیر اور تبشیر دونوں مکمل ہو گئے، اب تمثیل کی وجہ اور حکمت بیان فرماتے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یہ مثال بیان ہوئی تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے مثالیں بیان کرنے کی، کبھی عنکبوت مکڑی کی، کبھی نملہ چونٹی کی، کبھی بعوضہ مکی و مچھر کی. تو اس یہاں سے اس کا جواب دیا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتے بیان کرنے سے مثال اس چیز کی، بعوضہ
جیسے مچھر مکھی، فما فوقہا، یا اس سے بڑی چیز، بڑی تو مچھر سے مکھی بڑی ہے، مکھی سے تتیا بڑی ہے، تتیا سے بیڑ بڑا ہے، بیڑ سے سانپ بڑا ہے. لیکن ابو الحسن فرا نے کہا کہ فی فما فوقہا فی صغر الحجمے، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر یعنی چھوٹا پن میں، حقارت میں، صغارت میں، فی صغر الحجمے، ابو الحسن فرا کہتا ہے مکی مچھر ہو یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ذباب مکی اور بعوضہ مچھر. فرمایا خدا بیان کرے مثال کبھی مچھر کی، کبھی مکی کی، کبھی اور کسی خلقت، مکڑی اور چونٹی کی، یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے. لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتے. حیا رقت القلب کو کہتے ہیں، رقت القلب. مجھے حیا آتی ہے، نہ دل نرم ہوتا ہے، نہیں کر سکتا. ومن شانہا ترک الفعل، رقت القلب، ومن شانہا ترک الفعل. یہ الفاظ مبدأً بولے جاتے ہیں، معادن مراد ہے. ذرا میری بات غور سے سنو، خاص کر علوم و فنون پڑھنے والے. مجدد نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے مبدأ اور معاد. یہ صورتاً لا یستحی، مقصد ہے اللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے بیان نہ کرے، کسی کو خوف اور دباؤ میں آ جائے. انسان تو ایسا ہے، حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے، یعنی اللہ تعالی ایسا نہیں کہ بیان نہ کرے. ایدربا، ضرب یضرب کے معنی مارنا بھی آتا ہے، ضرب یضرب بیان کرنا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء. دریب شہد کے چھتے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بن بناتی ہے. درب چلنے کو بھی کہتے ہیں، اذا ضربتم فی الارض، آواز پیدا ہوتی ہے. فاما الذين امنوا، وہ لوگ جو ایمان والے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، ان الحق من ربهم، کہ مثالوں کا بیان برحق ہے رب کی طرف سے. الحق مطابقۃ للواقع، الحق حسب الحکمت، حسب الحکمت المتعالیہ، الحق حسب الاسرار الکونیہ والاسرار المکتومہ. واما الذین کفروا، اور وہ جو کافر ہے، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے، ضرورت کیا ہے مثالیں دینے کی. یدل به کثیرا، بٹکاتا ہے اس سے بتیروں کو. ویہدی به کثیرا، اور رہنمائی دیتا ہے اس طرح بتیروں کو، بہت ساروں کو بتیرے. وما یدل به الا الفاسقین، اور نہیں بٹکاتا ہے اس سے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو. فاسق، بے راہ روی کرنے والا. فسقت، جب پھل پھٹے چھلکا اور اندر سے پھل نظر آئے تو کہتے ہیں فسقت التمرہ،
فسقط القشرة، چلکا پھٹ گیا اور پست نظر آ گیا. تو فاسق ایک ادنا گناہ سے لے کے کفر تک بولا جاتا ہے، له اول والآخر. اور نہیں بہکاتا ہے اس مثالوں سے مگر بے راہ روی کرنے والے، جو اللہ کے بارے میں اعتدال سے نہیں، اللہ کے بارے میں وحدانیت نہیں مانتے. الذین ينقضون عهد الله، یہ وہی لوگ جو توڑتے ہیں خدا سے عہد و پیمان، من بعد میثاقی ہی بعد اس کے پختہ ہونے، ویقطعون ما امر اللہ به، اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا ہے اللہ نے اس کے جوڑنے کا، ایوسل کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض، اور یہ فساد مچاتے ہیں ملکوں میں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ واقعی گھاٹے میں ہیں، سخت نقصان میں. مثال جب بیان ہوتی ہے کچھ لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ اس سے روشنی پاتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ اعتراض، اشکال، اکو بکو، سندر بکو، ادھر کی ادھر کی لگا لگا کے درمیان میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. فرمائے یہ وہی لوگ ہیں جو بے راہ روی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے عہد و پیمان نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو توڑ پیدا کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اصل انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں. ویفسدون فی الارض، تو معلوم ہوا کہ دینی طبقہ جو امثال اوامر و نواہی الہیہ پر حد درجہ مطمئن اور ساکن و خوش ہے، ان میں نہ فسق ہے، نہ نقض عہد ہے، نہ قطع وصل ہے، نہ افساد فی الارض ہے، مرو زمین کے امن، آشفتگی، حفاظت، قیام اور سکون کے ذمہ دار. والحمدللہ علی حاضر. تو فاسق، فسق و فجور دیکھا جائے کن میں زیادہ ہے، جو طبقہ ہر وقت اہل اللہ اور اہل دین کو ناموزون کلمات سے یاد کرتا ہے، پہلے وہ اپنی شکل، اپنے اعمال، اپنے عواقب دیکھے کہ ان کا حشر کیا ہوا ہے اور وہ کس چیز کا نقشہ پیش کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں چلنی ہے نا، چلنی غلبیل، جس کو فارسی میں کہتے ہیں غیربال. اس نے ایک موقع پر سرائی کو کہا کہ آپ میں دو سورا ہے، آگے بڑھتے راہپل کوناٹیوں کو رٹول کو سوری سوری دی جانتا ہوا لوگ والا دا فاسقان ہوئی چی دا مدرسے ہو، دا علماء طلباء، دا دہشت گردی ہو، انتہا پسندی، اور خود دیکھو کہ ان کا نقشہ کتاب و سنت، فقہ اور 14 سالہ اسلامی تاریخ کے آئینے میں کس قدر شرم کا باعث ہے، اور کس قدر وہ بے راہ روی کرتے، فرض نماز ان کی نہیں، اسلامی عقائد ان کے محفوظ نہیں، حلال و حرام میں امتیاز ان میں نہیں رہا. علماء نہ ہوتے تو انہیں کیا پتا ہوتا کہ بکرا حلال ہے اور خنزیر حرام ہے، مرغا کھانے کا قابل ہے اور کتے اور بلے کا گوشت کھانے کا قابل نہیں. یہ تو علماء نے آپ کو اعتدال حلال خوری سکھائی. وما يدل به الا الفاسقين، مثالوں پر اعتراض کرنے والے، یعنی توحید اور سنت سے منحرف لوگ، پہلا کام ان کا کیا ہے؟ فسق. دوسرا کام کیا؟ نقض عہد. عہد وعد، دو آدمیوں کے درمیان جو بات چیت ہے وہ وعد ہے، کئی لوگوں کے درمیان عہد ہے، اور قبائل و اقوام کے درمیان میثاق ہے. جو توڑتے ہیں خدائی عہد و پیمان کو، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد تحریر موجود، گواہ موجود، کوئی وجہ نہیں ہے اس کے توڑنے کی. ستا او زمان چپے وا دوا ہو بیگا پا آگا کھنڈا ہو رو لگے در لا الہ الا اللہ. وعدہ کیا جو تو نے پورا نہیں کیا، اچھا ہوا کہ آپ نے یہ تعلیم دے دی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو کہ حکم ہے اللہ کا اس کے جوڑنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سل منقطع کا, جو آپ سے تعلق توڑتے ہیں آپ جوڑ دیں. وعفو عمن ظلم کا, جس نے ظلم کیا معاف کر دو اسے. واحسن الی من اساء الیک, احسانات کرے کیونکہ آپ تو احسنی ہے. احسن التفسیر پڑھ رہے ہیں, احسن الاوقات میں, احسن مسجد میں, احسن العلوم کے طول اور عرض میں, احسن انتظام اور احسن الدعوات کے ساتھ احسن توفیق شامل حال ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہر جگہ محاسن کی بارش فرمائے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑا جائے. بھائی ماں باپ کے ادب و احترام کا حکم نہیں ہے, کتنی اولاد نافرمان ہے. بھائی بندی کے خیال رکھنے کا فیصلہ نہیں ہے, لیکن کتنے بھائی بھائی کو کاٹ رہے ہیں. ایک عام مسلمان کو زبان اور ہاتھ کے ضرر سے بچانے کا حکم نہیں آیا, لیکن مسلمان خود مسلمان کی گردن کاٹ رہا, اس کا گلا گھونڈ رہا. وَيَقْتَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. فصل اور وصل, تفتزانی نے کہا ہے کہ میری کتاب میں جس نے یہ نہیں پڑھا اس نے میری کتاب پڑھی ہی نہیں. الفصل والوصل, اور اعلی کتاب اس موضوع پر جساس کی, الوصل والفصل, احکام القرآن والے بزرگ کی کتاب الفصل والوصل, وہ اصول کی کتاب. اللہ اکبر. اريد وصاله ويريد هجري, اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد. اوئے میں تو اس کی محبت چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا, تنگ آ کر کے اس کے سامنے میں نے ارادہ ترک کر لیا. لا الہ الا اللہ. وہی پیغام شریک میں پیدان کو دنیا میں چاڑکڑا گھٹ پک گھٹ رو گرزے دما. وہی پیغام شریک میں پیدان کو دنیا میں چاڑکڑا دریا بنا چاڑاؤ ماں. ویقتون ما امر اللہ به ان یوصلا, اور یہ توڑتے ہیں وہ کہ حکم ہے اللہ کا اس کے جوڑنے کا. لکھا ہے کہ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین, حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص کینچی لے آیا, کینچی کہ حضرت ذرا بال وال ٹھیک کر دے. آپ نے فرمایا کینچی کی ضرورت نہیں ہے, سوئی لے آؤ. سوئی, وہ بڑا حیران ہو گیا کہ جی سوئی بھی لے آؤں گا. کہ نہیں بس یہ کینچی لے جاؤ. بھائی کینچی دکاندار کو واپس کر دی, اس کو کہا سوئی دے دو, انہوں نے دو تین پیکٹ دے دی. آ کر کے نظام الدین اولیاء کو کہا حضرت کینچی بڑی مہنگی تھی اور سوئیاں تو ایک روپے کی اور ایک پیسے کی بہت سینکڑوں ملتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن کینچی کا کام ہے کاٹنا اور سوئی کا کام ہے جوڑنا. ہم جوڑ کے لیے ہیں, توڑ کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہمیں جوڑ کا سامان لایا کریں, نہ کہ توڑ کا سامان لائے. وَيَقْتَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. جب فسق و فجور ہو, نقض عہد ہو, قطع وصل ہو, تو پھر اور فساد کیا ہوگا. یوں زمین, ملک, گھرانے, قبائل, خاندان, صوبے, شہر فساد کے کوہرام سے لبریز ہوں گے. اولئک هم الخاسرون, پر لوگ سخت گھاٹے میں ہوں گے, کسی کا دامن بچے گا نہیں. اب خطاب عام شروع ہو رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اور تم نہ تھے، مرے ہوئے تھے، تھے ہی نہیں. نیس کو اور آدم کو موت کہہ دیا. اس پر علم کلام کی بات ہے کہ موت وجودی ہے یا آدمی ہے. حیات تو وجودی ہے لیکن موت اس کے لیے آدم ہے. نہ تھے تم، نہ اسلاب آبا میں، نہ امہات، اور نہ بتون امہات میں، تم ذرات فضا میں اور قطرات بحور میں. فأحیاکم، پس اللہ نے تمہیں حیات بخشی، اللہ نے تمہیں عام وجود کیا، مادہ پیدا ہوا باپ کے صلب میں اور ماں کے صدھین میں، اور اس سے بچہ متولد ہونے لگا. وہ بچہ بطن ام میں اموات ہے، اور اللہ دنیا میں لے آیا. فأحیاکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے. یہ مرحلے ہیں جو قدرتی الہی کے دلائل ہیں، اور جس سے اللہ کی عظمت وحدت فہم کی جاتی ہے کہ یہ کام سوائے خدا کے کسی کا نہیں. دیکھو بات سنو، ایک مرحلہ ایسا ہے گو بچہ متنفس ہے، بطن ام میں جنین، لیکن دنیا کی زندگی کے سامنے مرا ہوا سمجھ لے. پھر دوسری زندگی آئی، قبر میں پہنچ گیا، تو گو متحرک ہے، متلذذ ہے نعم سے، اور متعذب ہے مختلف عذابوں سے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم، عذاب القبر وراحته اقر. اب بات سنو، جتنی زندگی ماں کے پیٹ میں ہے 9-10 مہینے کی، اس سے دنیا کی زندگی بڑی ہے. ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے، مہینے کی بھی، سال کی بھی، 10 سال کی بھی، 50-100 سال کی بھی. ذرا غور کر لو بات کو. اسی طرح قبر کی جو زندگی ہے اس کو بطن ام سمجھو، اور اس کے بعد حشر و نشر، جنت یا جہنم کی زندگی، اس کو دنیا کی زندگی سے بڑھ کر. ماں کے پیٹ کی زندگی بہت چھوٹی تھی، اس مناسبت سے دنیا کی زندگی، اور قبر کی زندگی اس سے بڑی تھی، اس کے مناسبت سے اخروی زندگی، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے. جس طرح بطن ام میں بچہ متنفس ہے اور حی ہے، لیکن دنیا کی مناسبت سے وہ میت ہے، اس طرح قبر کے اندر قبوریین اور مقبورین کسی درجے میں متلذذ ہیں اور متنعم ہیں، لیکن جنت اور جہنم کے تفصیلات کے سامنے اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء. قبروں والے مر چکے ہیں، دنیا میں زندہ نہیں. ولا یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے. تو دیکھو، جس طرح دنیا کی زندگی سے پہلے بھی ایک زندگی رہی اور اس میں تنفس کار فرما تھا ایک نظام تکوین کے مطابق، مگر اس تفصیل کے سامنے وہ مرا ہوا تھا، اس طرح اخروی حیات، جنتی نعمتیں یا جہنم اور دوزخ کی تفصیلات کے سامنے قبری زندگی اتنا اختصار ہے کیونکہ محدود ہے اور وہ زندگی غیر محدود غیر متناہی ہے. اس لیے اگر اطلاق کہیں میت کا ہوا تو کوئی بری بات نہیں, انک میتم و انہم میتون ثم انکم عند ربکم لتختصمون. کیف تکفرون باللہ, کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ, وکنتم امواتا اور تم تو تھے ہی نہیں, فاحیاکم بس اللہ نے آ موجود کیا, ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا, ثم یحییکم پھر تمہیں اٹھائے گا. قبر میں جو زندگی آئی اس کے بعد موت نہیں ہے, وہی ثم الیہ ترجعون. وہ مختصر زندگی قبری جس کو محقق الاثر نے تسکین الصدور میں نوع من الحیات کہا ہے, ایک قسم کی حیات, اس کی تفصیل ہے ثم الیہ ترجعون. مزید تفصیل قرطبی کے تذکرہ میں اور علامہ خالد کی مقام حیات میں اور سب سے بڑھ کر شیخ و مرشد کی تسکین الصدور میں ملاحظہ ہو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں. ثم استوى الی السماء, پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. فسواہن, بس ٹھیک کیا ان کو. سبع سماوات, سات آسمان. وہو بکل شئ علیم, اور وہ ہر چیز کے جاننے والے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا و آخرا. کل انشاءاللہ اس پر تفصیلی نظر ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله خير وعافيت فرما, يا الله پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت اور حفاظت فرما, اللہ پاکستان کے سرحدات کی حفاظت فرما, چپے چپے کی حفاظت فرما, چاروں صوبوں کی مکینوں کی حفاظت فرما, مساجد مدارس علماء اور دین پڑھنے والے اور ان کے بھائی خواہوں کی حفاظت فرما, اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما, امن نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.